السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانفال، انفال جمع ہے نفل، نفل کہتے ہیں اضافی شے کو، اور انفال معنی مال غنیمت کے لیے بیان ہوتا ہے، یعنی یہ اضافی شے ہے. اصل تو جو جنگ ہوتی ہے وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ہوتی ہے. اب اس سورت کے اندر جو ہے وہ غزوہ بدر کے حالات پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ آ رہا ہے. پھر یہ پہلا موقع ہے جس میں کفار سے باقاعدہ جنگ ہوئی، تو جنگ کے حوالے سے 12 احکامات آ رہے ہیں جنہیں ہم قانون قتال کہہ رہے ہیں. تو کم و بیش، ورنہ ویسے اگر اور بھی جمع کریں تو زیادہ بھی ہیں، لیکن بڑے بڑے 12 احکامات. پھر تیسرا یہ کہ احکام تقسیم مال غنیمت بھی آ رہے ہیں. پہلا موقع تھا مال غنیمت آیا تھا، اس سے پہلے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا. پہلی قوموں میں جنگ جیت کر جو مال غنیمت ایک جگہ ڈھیر کر دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، اسے جلا دیتے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا. اب وہ کیسے تقسیم ہوگا، اس کے احکامات اس صورت میں آ رہے ہیں. پھر صورت کے اول و آخر بندہ مومن کی صفات بیان ہو رہی. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا جوڑا سورہ توبہ ہے. ابھی جو دو سورتیں ہم نے پڑھی، سورہ انعام، سورہ آراف، یہ مکی سورتیں ہیں. اب دو سورتیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ انفال، سورہ توبہ، یہ مدنی سورتیں، اور ان کا آپس میں ایک جوڑا بھی ہے. سورہ انفال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی کا ذکر ہے، جبکہ سورہ توبہ میں بعثت خصوصی کا ذکر ہے. اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پہلے غزوے کا ذکر ہے، غزوہ بدر، اور سورہ توبہ میں آخری غزوہ، غزوہ تبوک کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ ان میں ایک جوڑے کی کیفیت ہے. انشاءاللہ مزید نکات اس میں ہم جب سورہ توبہ پڑھیں گے تو اس میں یہ سامنے آ جائیں گے. ابتدا ہی میں جیسے کہا گیا کہ یہ مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر آ رہا ہے، اور اگر سیرت پر ایک نظر ڈالی جائے تو وحی کے آغاز کے بعد آپ نے 13 برس مکہ میں گزارے، اور اس دوران جو آپ اگر دیکھا جائے کہ آپ نے ایک بڑا اسلامی انقلاب برپا فرمایا، اور اس کے سٹیپس دیکھے جائیں تو پہلا کام آپ نے کیا دعوت، یعنی کفر و شرک کے معاشرے میں آپ نے توحید کی دعوت دی. پھر جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ نے انہیں منظم کیا، یہ دوسرا کام ہے. پھر آپ نے ان کی تربیت فرمائی، یہ تیسرا کام ہے. اور پھر جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو رد کیا اور آپ کی مخالفت کی، آپ کی دعوت کی مخالفت کی، آپ نے ان کے ساتھ محض صبر کیا. تو پورا مکی دور یہ چار کام ہوتے رہے، آپ دعوت دیتے رہے، دعوت قبول کرنے والوں کو مذہب منظم کرتے رہے، ان کی تربیت فرماتے رہے، اور مخالفین کے تمام تکلیفوں پر صبر کرتے رہے. پھر آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے گئے. دوران ہجرت سورہ حج نازل ہوئی، جس میں اذن قتال آیا. مکی دور میں آپ کو حکم تھا اپنے ہاتھ بندے رکھو، سیلف ڈیفنس میں بھی ہاتھ نہ اٹھا، لیکن ہجرت کے دوران اذن قتال آیا کہ اب لڑ سکتے ہیں. اور جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو پہلی سورت سورہ بقرہ نازل ہوئی، اور اس کی آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ نے حکم قتال دیا کہ اب لڑو ان سے. چنانچہ اس حوالے سے آپ نے مدینہ پہنچتے ہی 5 کام کیے جسے ہم اقدام کہتے ہیں. پہلا کام، ایک مسجد، ایک مرکز کا قیام، مسجد نبوی آپ نے بنائی. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مکہ سے 100-125 مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، نہ ان کے پاس رہنے کی جگہ تھی، نہ روزگار تھی، نہ رشتے دار تھے، تو آپ نے مواخات کرائی. ایک مکہ سے آئے ہوئے ساتھی کو بلاتے، ایک مدینہ میں رہنے والے ساتھی کو بلاتے، اور آپ فرماتے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو. تو یہ مواخات اس طرح آپ نے 100-125 جوڑے بنا دیے، اور وہ سارے مسائل جو ہے مہاجرین کے شہر ہو گئے. پھر تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ جو اطراف میں 3 یہودی قبائل تھے ان سے میثاق لی، جسے میثاق کے مدینہ کہتے ہیں، اور جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ ایکٹ تھا یہ، کہ اگر باہر سے مدینہ پہ حملہ ہوگا تو مسلمان اور یہودی مل کر مدینہ کا دفاع کریں. پھر چوتھا کام آپ نے یہ کیا کہ مدینہ سے مکہ کے درمیان جتنے قبائل آباد تھے ان سے ملاقاتیں کی، اور انہیں اس بات پر راضی کیا کہ یہ لوگ نہ قریش کا ساتھ دیں گے نہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اگر جنگ ہو گئی آپس میں. تو پہلے یہ سارے لوگ قریش کے ساتھی تھے، جو گویا قریش کو اس کے ساتھیوں سے آپ نے محروم کر دیا، اسے کہتے ہیں پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. اور پھر پانچواں کام آپ نے یہ کیا کہ قریش کے تجارتی قافلے جو ریڈ سی کے کنارے کنارے مدینہ کے پاس سے گزر کے اوپر شام جاتے تھے، تو آپ نے ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنا شروع کیے. ان میں 4 غزوات بھی ہیں جن میں آپ خود بھی گئے، اور 4 سرایہ ہیں.
تو دو ایسے موقع ہو گئے جو غزوہ بدر کی وجہ بن گئے. ایک چھوٹا قافلہ مشرکین مکہ کا وہ جو ہے وہ وادی نخلا سے مکہ جا رہا تھا, یہ طائف کے قریب ہے وادی نخلا, تو آپ نے 12 صحابہ کے ایک دستے کو ان کے پیچھے بھیجا اور ان کی آپس میں جھڑپ ہو گئی اور ایک کافر قتل ہو گیا اور دو کو قیدی بنا کر سارا مالے تجار دے کر لوگ مدینہ آ گئے. اس پر مکے والوں نے بڑا غم و غصے کا اظہار کیا. ہم یہ واقعہ رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ میں گزرا ہے. پھر دوسرا یہ ہوا کہ ایک بڑا تجارتی فاصلہ 50,000 دینار مالیت کے سامان کے ساتھ جو ہے ابو سفیان اس وقت قریش کے سب سے بڑے سردار تھا, ان کی قیادت میں جا رہا تھا اور یہ جب مکہ کے پاس سے گزرا ہے تو آپ نے اس کا تعاقب کیا 350 ساتھیوں کے ساتھ اور ذی الحشیرہ کے مقام تک آپ نے تعاقب کیا, تو یہ غزوہ ذی الحشیرہ کہلاتا ہے. تو لیکن ابو سفیان اس قافلے کو لے گئے شام, اب واپس بھی آنا تھا, انہیں اندیشہ تھا کہ مسلمان دوبارہ انٹرسپٹ کریں گے, تو آج کی زبان میں جو ملٹری اس طرح میں کہلاتا ہے ایس او ایس کال, تو انہوں نے اپنے خادم کو اپنے غلام کو بھیجا غمزہ, اس کا نام آتا ہے, اور اس سے کہا جب مکہ کے قریب پہنچ جاؤ تو اونٹنی کے کان کاٹ دینا, اس کا کوہان چیر دینا, اپنے کپڑے پھاڑ لینا, اپنا کجابہ الٹ دینا اور پھر شور مچاتے ہوئے مکہ میں داخل ہونا. وہ اسی طرح داخل ہوا, اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ لوگوں اپنے قافلے کو بچاؤ, یہ مسلمان تو ماں قافلہ لوٹ رہے. چنانچہ وہ پہلے ہی دفعے بیٹھے تھے اہل مکہ, 1,000 کا لشکر جرار وہاں سے نکلا ہے قافلے کی حفاظت کے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 افراد کے ساتھ جو ہے نکلے تھے, ارادہ قافلے کی طرف جانا تھا, لیکن مقام صفوہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی کہ ان دو میں سے ایک پر آپ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیں گے, قافلہ آ رہا ہے اور دوسری طرف سے لشکر آ رہا ہے. چنانچہ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. صحابہ بغیر ہتھیار کے تھے, جو اسٹیٹسٹکس ہیں کہ یہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری تھا اور اس میں مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں, 8 اور 2 گھوڑے تھے, 313 افراد تھے, جبکہ وہاں 1,000 کا لشکر تھا, ان کے پاس پورا رسالہ تھا, 100 گھوڑوں کا رسالہ, ہر آدمی مسلح تھا, تو کوئی طرح سے بنتا نہیں. تو صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ پہلے ہم قافلے کی طرف جاتے ہیں, وہاں سے کچھ ہتھیار بھی مل جائیں گے, ان کے ساتھ صرف 40 وہاں پہ ہیں, انہیں قابو کر لیں گے ہم, پھر لشکر دیکھا جائے گا. لیکن اللہ اور رسول کچھ اور ہی چاہتے ہیں, تو صحابہ کو فوراً اندازہ ہو گیا اور پھر صحابہ ان میں سے حضرت مرداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے تقریر کی کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, فزبنتا وربک کا فقات اللہ انا قائدوں, کیا آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے ہم یہاں بیٹھے, بلکہ ہم آپ کے حکم پر اپنی گردنیں کٹا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے, حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب نے تقریریں کی لیکن آپ خاموش تھے. تو جی انصار صحابہ کو خیال آیا, انہوں نے کہا شاید آپ کا روئے سوکھا نمائی کر, چنانچہ حضرت صاحب نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی کہ ہم نے آپ کو نبی مانا ہے, آپ کے ہر حکم کے پہ ہم تیار ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو پھر بدر, اور تقریباً 8 میل دور ہے بدر کا میدان, وہاں آپ گئے اور آپ خوش تھے اور آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ فلاں ابن فلاں یہاں گرے گا, فلاں ابن فلاں یہاں گرے گا, آپ انہیں جو ہے قتل گاہیں بتا رہے تھے مشرکین کی. اور بہرحال یہ رات بڑی ایسی تھی کہ وہاں 1,000 کا لشکر بھی بدر آ گیا اور یہاں مسلمان 313 اور تہنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل دعا کی ہے رات میں, اس کے نوبے تو باپ یہ تھا کہ اللہ میں اپنی 15 برس کی محنت میدان میں لے آیا, آج اگر انہیں شکست ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی اور نہیں ہوگا. اور پھر ہم جانتے ہیں صبح گھمسان کا رن پڑا اور بہرحال نہتے مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی. تو یہ پس منظر ہے اور اس میں پھر مسلمانوں نے 70 ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دی, 70 کو قیدی بنا کر مدینہ لے گا, بڑا مال غنیمت آیا. تو ان سب پر جو ہے اللہ کا ایک تبصرہ ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ 12 احکامات قتال آ رہے ہیں بڑے بڑے, اور اسی طرح مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر آ رہا ہے. تو پہلی آیت میں مال غنیمت کی تقسیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسالونک عن الانفال, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں, قل الانفال للہ والرسول, اے نبی کہہ دیجئے یہ مال غنیمت تو اللہ اس کے رسول کا ہے, اور تم کیا کرو. اصول کامیابی بیان ہو رہے ہیں 3, نمبر 1 فتقوا اللہ, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو, نمبر 2 واصلحوا ذات بینکم, اور آپس میں جو ہے وہ اپنے معاملات درست کرو اور آپس میں صلح سے رہو, اور نمبر 3 واطیعوا اللہ ورسولہ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کی رسول کی, ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی مومن ہو. آگے جا کر میں آیت نمبر 41 میں
مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی وہ بھی بیان کر دیا. اب مومنین کے داخلی اوصاف آ رہے ہیں, تو سیکنڈ آیت میں مومنین کے داخلی اوصاف ہیں, اور سیکنڈ لاسٹ آیت ہم پڑھیں گے سورت کی, اس میں ان کے خارجی جو صفات ہیں وہ آ رہی ہیں. انما المؤمنون الذین, بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. نمبر دو, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب ان پر پڑھی جاتی ہے اس اللہ کی آیات, زَادَتْهُمْ ایمَانًا, تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اللہ کی آیات سننے سے ایمان حقیقی پیدا ہوتا ہے. اور نمبر تین, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے ربی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور نمبر چار, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز, لیکن نماز پڑھنے والے بہت ہیں لیکن نماز قائم کرنے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, جو پنج وقتہ نماز پورے آداب کے ساتھ ادا کریں ساری زندگی. اور نمبر پانچ, ومن بارت اپنا ہوں ان کے فون, اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں گویا خرچ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک هم المؤمنون حقا, یہی حقیقی مؤمن ہیں. لهم درجات عند ربهم ومغفرہ, انہی کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے ہاں اور مغفرت ہے. ورزق کریم, اور بہت ہی عزت والا رزق ہے. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم سب میں پیدا فرمائے. آگے غزوہ بدر سے قبل جو مشاورت تھی مقام سفرہ پر, جب آپ کو اطلاع ہوئی تھی کہ ایک طرف سے لشکر ہے دوسری طرف سے قافلہ ہے, اس کا ذکر آ رہا ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے پروردگار نے آپ کے گھر کے ساتھ حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, اور یقیناً ایک گروہ مسلمانوں کا اس بات کو پسند کر رہا تھا, قلت تعداد بھی تھی قلت اسباب بھی تھے, تو اس لیے فرمایا کہ وہ اس بات کو ناپسند کر رہا تھا. یُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ, اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق بات میں کہ قافلے کی طرف جایا جائے نہ کہ لشکر کی طرف. بَعْدَمَا تَبَيَّنَ أَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ, اس کے بعد کے ظاہر ہو چکا تھا کہ گویا وہ ہانک کے جا رہے ہیں موت کی طرف. نہتے آٹھ تلواریں اور وہاں ایک ہزار کا لشکر ہے اور یہاں دو گھوڑے, تو بظاہر تو ایسے ہی تھا کہ یہ کچھ بنتی نہیں ہے نسبت. تو فرمایا وَهُمْ يَنظُرُونَ, اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس منظر کو. تو فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ, اور جب کہ اللہ وعدہ کر رہا تھا تم سے اے مسلمانوں, اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, یعنی دو جماعتوں میں سے ایک کا, یا تو لشکر یا پھر قافلہ, اَنَّهَا لَكُمْ, کہ وہ ہاتھ آئے گا تمہارے, وَتَوَدُّونَ عَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ, اور تم چاہتے تھے وہ جماعت جو غیر طاقتور ہے یعنی جس کے ساتھ وہ ہتھیار والی شان و شوکت نہیں ہے, تَكُونُ لَكُمْ, وہ ملے تمہیں, وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے حکم سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور کاٹ کر رکھ دے جڑ کافروں کی, لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, اور خواہ مجرموں کو کتنا ہی جو ہے وہ ناگوار کیوں نہ ہو. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل دعا کا ذکر ہے. اس یستغیثون ربکم, جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے, فاستجاب لکم, بس اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. مسلم شریف میں آتا ہے کہ آپ نے اتنی طویل قیام کیا, طویل رکوع کیا, طویل سجدہ کیا, ایسے آپ نے دعا کی کہ آپ کے کندھوں سے چادر گر گئی, آپ مستقل ایک طویل دعا کرتے رہے. انی مبتکم بالف من الملائکۃ مردفین, اور گویا اللہ نے فرمایا کہ میں مدد کروں گا تمہاری ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے جو یکے بعد دیگرے بھیجے جائیں گے. کفار کی تعداد ایک ہزار تھی, تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ بھائی ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی. ایک فرشتہ بھی بہت ہوتا ہے یعنی قوموں کو تباہ کرنے کے لیے, ہزار فرشتے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, لیکن اصل حکمت کیا ہے انزال ملائکہ کی اس خوشخبری کی. فرمایا نمبر ایک, وما جعلہ اللہ الا بشرا, اور نہیں بنایا اللہ نے اس خبر کو مگر تمہارے لیے خوشخبری, تاکہ تمہیں حوصلہ ہو. نمبر دو, وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, تاکہ مطمئن ہو جائیں اس خوشخبری پر تمہارے دل. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور فتح نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, بغیر فرشتوں کے بھی وہ فتح دے سکتا ہے. یہ تو بحث تمہاری خوشخبری کے لیے حوصلے کے لیے اللہ نے ذکر کر دیا. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک وہ اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے. اور تیسری بات, وَإِذْ يُخْشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَانَةً مِنْ، اور جبکہ وہ تاری کر رہا تھا تم پر اونگ امن دینے والی اپنی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل کر رہا تھا تم پر آسمان سے پانی۔ تو ایک موقع یہ آیا جب جنگ شروع ہوئی ہے تو مسلمانوں پر ایک اونگ تاری ہو گئی، اور بس وہ تھوڑی دیر کا ایک تھوڑی سی غنوکی تھی اور اس کے بعد بالکل فریش ہو گئے، جیسے آدمی بہت تھکا ہوا ہوتا ہے اور ذرا سی اس کی آنکھ لگتی ہے اور ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ ہوا کہ ڈر اور خوف اور گھبراہٹ اور پریشانی اور پوری رات جو ایک گزری تھی کہ بھائی صبح جنگ ہے، اس کی ساری چیزیں ختم ہو گئی اور ایک سکون اطمینان مسلمانوں کو حاصل ہو گیا۔ پھر اللہ نے پانی برسایا، اس سے ہوا یہ کہ مسلمانوں نے نہا بھی دھو بھی لیے اور پانی اکٹھا بھی کر لیا، اور مسلمان ذرا بلندی پہ تھے تو وہاں پانی ٹھہرا نہیں، بہہ کر نیچے چلا گیا، اور جہاں کفار تھے وہاں کیچڑ ہو گئی، ان کے لیے چلنا پھرنا دوبارہ ہو گیا۔ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ وہ اللہ پاک کر دے تمہیں اس بارش کے ذریعے سے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے نجاست شیطان کی، یعنی جو گھبراہٹ اور پریشانی ہو سب دور ہو جائے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جما دے اس کی وجہ سے پیروں کو، تو جو مٹی دھول تھی وہ بھی بیٹھ گئی اور پاؤں بھی اچھی طرح جو ہے وہ جم گئے اور ریت جم گئی، اور وضو اور غسل کا بھی موقع آ گیا، تو روحانی بھی ایک پاکیزگی حاصل ہو گئی اور گرد و غبار بھی دور ہو گیا۔ وَيُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اور جبکہ حکم دے رہا تھا آپ کا پروردگار فرشتوں کو، أَنِّي مَعَكُمْ، کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، بس تم جمائے رکھو دل مسلمانوں کے، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اللہ نے فرمایا کہ میں ڈال دوں گا دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا رعب، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، بس تم مارو ان کی گردنوں پر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور کاٹ ڈالو ان کے جوڑ جوڑ پور پور۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ عذاب کا سبب کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اس کے رسول کی۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تو بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ آگے جو ہے وہ دستور خداوندی یہ بیان ہوا، عذاب دارین کے ایسے لوگوں کا ذکر، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، اور یہ عذاب تو اب تم چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے جو اصل عذاب ہے وہ کون سا ہے؟ وہ آگ کا عذاب ہے۔ دنیا میں یہ شکست ہے، 70 مارے گئے، 70 جو ہے وہ قیدی بنائے گئے، اور آخرت میں اصل آگ کا عذاب ہے۔ اب جیسے کہا تھا کہ 12 احکامات قتال آ رہے ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے، یعنی میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھاؤ، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ ایک موقع پر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، آپ نے کہا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، تو پھر آپ نے گنایا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میدان میں دشمن کے ڈر سے میدان چھوڑ کر بھاگ جانا، بزدلی دکھانا، یہ بڑے گناہوں میں سے۔ تو میدان میں آؤ تو جان جاتی، زیادہ سے زیادہ جان ہی جائے گی نا، لیکن میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نمبر 1 فرمایا، پہلا حکم حکم قتال، قانون قتال میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم مقابل ہو کفار کے جنگ میں، فلا تولوهم الادبار، تو نہ دکھانا انہیں پیٹ، یعنی جو گولیاں لگے تیر لگے وہ سینے پہ لگنے چاہیے، پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے، کھڑے رہو وہاں، لڑو ان سے۔ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا، اور جو کوئی پیچھے ہٹا اس دن پیٹ دکھا کر۔ اب دو استثنائیں، دو موقع ایسے ہیں کہ جن میں اجازت ہے، ورنہ اجازت ہی نہیں ہے، الا متحرفا للقتال، سوائے اس کے کہ کنی کترانا ہو جنگ میں، یہ گوریلا وار ہوتی ہے، حملہ کیا اور پسپائی، پھر حملہ کیا پھر پسپائی، تو یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈر کر پیچھے نہیں آنا، بلکہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جا کے ایک بھرپور حملہ کرنا ہے اور پھر واپس آ جانا ہے، دوبارہ اگلے حملے کی تیاری کرنی۔ تو یا تو یہ معاملہ ہو، او متحیزن الی سیاح، یا پھر کسی دوسرے دستے سے جا کر ملنا ہو، بڑے دستے سے جا کر مل کر پھر آ کر حملہ کرنا ہو، یہ دو استثنائیں۔ فقط با اب غضب من اللہ، جو اس کے علاوہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تو فرمایا وہ تو آ گیا اللہ کے غضب میں، وماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ تو آگے بیان ہو رہا ہے کہ فیصلہ کن شے وہ اللہ کی مدد ہے۔ فلم تقتلوہم، بس اے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا انہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ، اے نبی آپ نے نہیں پھینکی تھی ریت جب آپ نے پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ اللہ نے وہ پھینکا تھا. جب دھمسان کا رن پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے ریت لی اور کہا شاہت الوجوہ، یعنی برباد ہو جائے ان کے چہرے، اور یہ کہہ کر آپ نے وہ ریت پھینکی ہے. اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ ریت تمام کفار کی آنکھوں میں جا کے پڑی، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ریت آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی. اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں تم نے قتل نہیں کیا، یہ میں نے جو ہے انہیں قتل کیا ہے. تو ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفنی کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، حد و جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز. تو جب انسان اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اون کرتے ہیں، پھر وہ کام نہیں کر رہا بلکہ اللہ وہ کام اس سے لے رہے ہیں، اللہ کام کرا رہے. وَلِيُبْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ، اور تاکہ آزمائے مسلمانوں کو اپنی طرف سے بلا ان حسنا، یعنی آزمانا بہت اچھا. ان اللہ سمیعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوحِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور یہ تھا گویا معاملہ کہ اللہ کو کمزور کرنی تھی سازشیں کفار کی. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم چاہتے ہو فتح تو آ چکی ہے تمہارے پاس فتح. وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، یہ مشرکین سے خطاب ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہی بہتر ہے تمہارے لیے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم تو فتح طلب کرتے تھے تو اب آ رہی ہے فتح، تو ابو جہل جب نکلا ہے مکہ سے تو اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کی کہ اللہ تو فیصلہ فرما دے، اور اے اللہ جو حق والا ہے عزت والا ہے اسے کامیاب کر دے. تو اللہ نے دعا سن لی، جو عزت والا ہے حق پر ہے اللہ نے اسے کامیابی دے دی. تو فرمایا کہ ابھی بھی اگر تم باز آ جاؤ تو بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم نے دوبارہ اعادہ کیا گناہوں کا تو ہم بھی اعادہ کریں گے سزاؤں کا. وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز کام نہیں آئے گی تمہاری جمعیت کچھ بھی. وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ کہ وہ کتنی ہی کثرت میں ہو. وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان کے ساتھ ہے. اب دوسرا قانون قتال آ رہا ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو. جنگ کس لیے کر رہا ہے آدمی؟ وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے کر، تو جنگ میں من مانی نہیں کر سکتے. جنگ میں اللہ کے احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، ان کے مطابق عمل ہوگا. یعنی جنگ میں صرف حربی کافروں کو قتل کیا جائے گا، عوام کو قتل نہیں کیا جائے گا، انہیں لوٹا نہیں جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا. اسی طرح جو دوسروں کے مذہبی عبادت کی جگہیں ہیں انہیں برباد نہیں کیا جائے گا، ان کے پیس ہوں یا پنڈت ہوں تو انہیں قتل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح گھروں میں لوٹ مار نہیں کی جائے گی، فصلوں کو برباد نہیں کیا جائے گا، درختوں کو کاٹا جلایا نہیں جائے گا، سب اللہ کیا کمان. شراب نوشی نہیں کی جائے گی، عزت آبروئیں نہیں لوٹی جائیں گی. تو ایک مومن جب جنگ کرتا ہے وہ پورا پابند ہوتا ہے اللہ کے ناکامان. اس لیے حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، فرما برداری کرو اللہ کی اس کے رسول کی. ولا تولوا عنہ، اور ستاوی نہ کرو اس سے. وانتم تسمعون، جبکہ تم سن بھی رہے ہو. تو ہاتھ میں ہتھیار تو ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جو مرضی کرو، ابھی بھی تم اللہ اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور نہ بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، وہ پھر سنتے نہ تھے. جیسے بنی اسرائیل نے کئی دفعہ اللہ کے احکامات سنے اور پھر مانا نہیں. ان الشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، یقینا بدترین حیوانات اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے ہیں، گنگے ہیں، جو عقل نہیں رکھتے. یہ حق سے بہرے ہیں، حق بولنے میں گنگے ہیں اور حق سمجھنے سے قاصر ہیں. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، اگر جانتا اللہ ان میں کوئی بھلائی تو انہیں سننے کی قابلیت بخش دیتا. ولو اسمعهم، اور اگر نہیں سنتے سننے کی قابلیت، لتا ولو وهم معرضون، تو وہ ضرور سرتابی کرتے اور بیتنائی کرتے گویا حق سے. آگے بیان، یعنی یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان میں یہ صلاحیت ہوتی حق بات سننے کی تو اللہ انہیں توفیق دے دیتا، لیکن ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں. آگے تیسرا قانون قتال آ رہا ہے، اللہ اور رسول کی پکار کا جواب دو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو حکم مانو اللہ کا اور رسول کا. اذا دعاکم، جب کہ وہ بلائے جو ہے اس کی طرف، یعنی جب وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم، تاکہ تمہیں ایسی زندگی ملے، یعنی تاکہ تم جیو، جو گویا اللہ کی وفاداری کر رہے ہیں انہیں کو ایک اعلیٰ ترین روحانی زندگی حاصل ہے، اور جو اللہ سے بے وفائی کر رہے ہیں وہ زندہ ہو کر بھی زندہ مقبروں کی مانند ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور خوب جان لو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے ایک آدمی اور اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اللہ ہی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے قیامت کے دن. تو حدیث میں آتا ہے انسان کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، تو چاہے تو ہدایت کی طرف پھیرتے اور چاہے تو جو ہے وہ گمراہی کی طرف پھیرتے، لیکن یہ جیسا انسان ارادہ کرتا ہے اللہ ویسی توفیق دے دیتا. آگے پھر جو ہے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور بچتے رہو اس آزمائش سے. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو نہیں آئے گی تم میں سے صرف ظالموں پر خصوصا. یعنی اس میں حدیث میں آتا ہے جو دوسروں کو ظلم سے نہ روکے تو پھر عمومی عذاب میں سبھی گرفتار ہو جائے، تو برائی کو دیکھ کر اسے روکنا ضروری. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، خوب جان لو اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. اب یہ ترغیب الی القتال، اور اگر تاویل خاص پہلے میں کروں گا پھر تاویل عام کروں گا. تاویل خاص یہ کہ مہاجر صحابہ مخاطب ہیں شاید کے. بس کرو اذن تم قلیل، فرمایا کہ یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، مکہ میں چند مسلمان تھے اللہ کے نام لیوا. مستضعفون فی الارض، اور کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں مکہ میں. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے رہتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک لے جائیں گے، تمہیں قتل ہی کر دیں گے، بالکل دیوار سے لگا دیں گے. فآواکم، پھر اس اللہ نے تمہیں پناہ دی. الی المدینہ، یا مدینہ کے میں پہنچا کر. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ، اور اس نے مدد فرمائی تمہاری اپنی نصرت سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس اللہ کا شکر کرو. اب قرآن یہ کہتا ہے سورہ انبیاء انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، یقیناً ہم نے نازل کی ہے تم پر کتاب. فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے. اب فرمایا فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو قرآن کی آیات کی ایک تفسیر خاص ہوتی ہے اس موقع کے لحاظ سے جب وہ آیت نازل ہوئی. پھر اس آیت میں قیامت تک لوگوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، اگر اس پیغام کو آپ نکالیں تو اسے تفسیر عام کہتے ہیں، تو تعویل عام. تو اگر تعویل عام دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر شاہ رحمان صاحب کہتے تھے کہ یہ اہل پاکستان کے لیے یہ آیت ہے، اور اس میں ان کی تصویر ہے، خصوصاً جو ہجرت کر کر انڈیا سے پاکستان آئے. تو فرمایا کہ اگر اسے اس طرح دیکھیں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم انڈیا میں تھوڑے سے تھے. مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی تعلیم کے دروازے بند تھے، نوکریوں کے دروازے بند تھے، چپراسی ہوتے یا جو عام اس طرح کی مزدوری والی نوکریاں وہ رہ گئی تھی مسلمانوں کے لیے. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، انگریزوں اور ہندوؤں کی دوہری غلامی کا ہمیں اندیشہ تھا. فَآوَاكُمْ، بس اللہ نے ہمیں ٹھکانہ دیا پاکستان کی صورت میں. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ، اس نے مدد کی تمہاری اپنی خاص نصرت سے. لوگ کہتے تھے پاکستان چل نہیں سکے گا، وسائل دیے نہیں گئے تھے، پاکستان کی تقسیم میں جتنی ڈنڈیاں مار سکتے تھے ماری گئی تھی، اور یہ تھا کہ بس یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا، اب ٹوٹا کہ جب ٹوٹا، لیکن اللہ نے مدد کی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے. تو پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے، کاربن سے لے کے یورینیم تک، کون سی دھات ہے جو اس ملک میں نہ ہو؟ اسی طرح چاروں موسم یہاں پر ہیں. تو یہ کہ دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، گلزار ہے، ریگستان ہے، کون سی چیز ہے نہ. اور لوگ کہتے ہیں، مجھے بڑی اچھی لگی بات، کہ سورہ رحمان میں جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں سب پاکستان میں اللہ نے ہمیں دے دی، اور کتنی بڑا جو ہے معاملہ ہے. لیکن مطالبہ کیا تھا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، لیکن ہم نے یہی کام نہیں کیا، اس کی شکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جسے دو پیسے ملے اس نے سب سے پہلے دین سے منہ پھیرا. ہماری وہ خواتین جو وہاں انڈیا میں رہتے ہوئے پردے کی پابند تھی، وہ آج بھی پابند ہیں، وہ بوڑھیا ہو گئی ہیں 80-85 سال کی، لیکن وہ آج بھی پردے میں، لیکن ان کی نواسیاں پوتیاں
स्लीवलेस और टॉपलेस और बैकलेस में कर दी, तो वो पर्दा जो है उठाकर फेंक दिया मैं यहाँ, हलाल हराम की कोई तमीज नहीं छोड़ी। यही ड्रामे हंगामे और गाने और नाच गाना ही करना था तो इंडिया ही में रहते, यहाँ क्यों आए थे? यही सूदी कारोबार ही करने थे, सूदी पे मुल्क को चलाना था और गैर मुस्लिमों की तकलीफ करनी थी और उन्हीं से दोस्तियां काटनी थी, तो वहीं पे अच्छे थे। ये मुल्क क्यों बनाया था? लाखों लोगों की जानों की कुर्बानी है, सैकड़ों हजारों खवातीन की असमतों की कुर्बानी है, उसके बाद ये मुल्क में लाया, लेकिन हमने इसकी कदर नहीं की और जो शुक्र करना चाहिए था वो शुक्र नहीं किया। तो मौसम अच्छा, पानी वाफे, मट्टी भी जरखेज, तो जिसने अपना खेत ना सींचा वो कैसा देखा, तो अपनी खुद ही पहचान। वो गाफिल अफगान, लेकिन कहना चाहिए वो गाफिल पाकिस्तान, कहा तो उन्होंने अफगान ने अल्लामा इकबाल, लेकिन हमारा ये हाल है। अल्लाह ताला बहरहाल इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। चौथा कानून क़िताल आ रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह व रसूल, ए लोगों जो ईमान लाए हो खयानत ना करो अल्लाह और रसूल की, व तखूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून, और ना ही खयानत करो आपस में अमानतों में जानबूझकर, वालमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, और खूब जान लो कि तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद जरिया आजमाइश है, व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, अल्लाह के पास है बेहतरीन अजर। तो इंसान माल को औलाद को अपने मुस्तकबिल का सहारा समझता है, लेकिन ये असल में कसौटी है, उसकी आजमाइश का जरिया है। एक रुकू और कर लेते हैं, आठ रकात फिर हम पढ़ लेंगे, आधा आधा रुकू हो जाएगा, चार रुकू इस तरह मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये याद रखें कि जिस तरह सुनार जो है वो एक कसौटी पर परखता है कि ये कितने कैरेट का जेवर है, और वो घिसकर मालूम करता है ये 24 कैरेट का, ये 22 कैरेट का, 20 कैरेट का, तो इसी तरह एक मोमिन उसकी कसौटी क्या है, वो माल और औलाद है, उस पर पता चलता है कि कितने कैरेट का मोमिन है, ये 24 कैरेट का मोमिन है, 20 कैरेट का मोमिन है, या खोट है सिर्फ ऊपर कलमे का पानी भरा हुआ है। तो पांचवा कानून क़िताल, तकवा इख्तियार करो का हुक्म आ रहा है, और तकवा के सम्राट भी बयान हो रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाहा यजअल लकुम फौका फुरकाना, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो तो वो बना देगा तुम्हारे लिए फुरकान, फुरकान कहते हैं हक और बातिल में तमीज का जरिया। नंबर एक, ये गोया तकवा का पहला फायदा। नंबर दो, वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, और दूर कर देगा तुमसे तुम्हारे गुनाहों को। और नंबर तीन, वयग़फिर लकुम, और बख्श देगा तुम्हें, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े अजीम फजल वाला, तो हमें अल्लाह से उसका फजल मांगना चाहिए। आगे मुश्रिकीन मक्का के नापाक इरादे फरमाया, और ये दारुल नजवा में आपके लिए फैसले जो वो कर रहे थे उसका जो है एक जिक्र है। वैस यम कुरु भी कल लजीना कफर हो, याद करो जबकि साजिशें कर रहे थे आपके खिलाफ कुफार, ले युस बेतू का कि वो आपको कैदी कर दे, और यख्तलू या आपको कतल कर दे, और युखरिजू या आपको वतन से निकाल दे, वयम कुरू न वयम कुरुल्ला, और वो साजिशें कर रहे थे अल्लाह जो उनकी साजिशों का जवाब दे रहा था, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है। वैजा तुतला अलैहिम आयातुना, उनका एक एतराज, और जब पढ़ी जाती है उन पर हमारी आयात, कालू कद समेना, तो वो कहते हैं हमने सुन लिया है, लव नशाउ लकुलना मिस्ला हाजा, और अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा कलाम कह सकते हैं। ये हारिस नजर बिन हारिस ज्यादा मुफसरीन ने लिखा है कि वो इस तरह कहता था कि ये क्या बात है, मैं भी ऐसा कलाम कह सकता हूँ, इन हाजा इल्ला असातीर अलवलीन, और ये नहीं है मगर पहलों की कहानियां। आगे कहा जा रहा है, वैस कालुल्लाहुम्मा इनकाना हाजा हुअल हक्का मिन इंदिक, और याद करो जबकि उन्होंने कहा कि अल्लाह अगर यही इस्लाम सच्चा है, ये कुरान वाकई हक है और आपकी तरफ से है, हिजारतम मिन अस्समा, तो फिर बरसा हम पर पत्थर आसमान से, अबे अतेना बे अज़ाबिन अलीम, या ले हम पर दर्दनाक अज़ाब, कहना तो ये चाहिए था कि अल्लाह का ये सच्चा दीन है, ये कुरान गलत है तो हमें ईमान की तौफीक दे, लेकिन वो इतने ढीठ थे कि ठीक है अगर ये बरक है तो फिर हम पर जो अज़ाब देना है दे। तो ये जो है नजर बिन हारिस का ये कौल था। अब आगे बयान हो रहा है कि माने अजाब क्या है, क्यों अल्लाह अजाब नहीं दे रहा, वमा कान अल्लाहुल युअज़्ज़िबहुम, और नहीं था अल्लाह ऐसा कि अजाब देता उन्हें। नंबर एक, मान तफीन, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके दरमियान है, आपके होते हुए अजाब नहीं आ सकता। और नंबर दो, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, और नहीं था अल्लाह अजाब देने वाला उन्हें, वहुम यस्तग़फिरून, कि वो जबकि मग़फ़िरत तलब करते हैं,
تو یہ طواف کرتے ہوئے جو ہے یہ پڑھا کرتے تھے کہ غفرانک اللہم بخش دے ہمیں اللہ. تو حالانکہ طریقے جو بھی تھے لیکن جب تک قوم استغفار کرتی رہے تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا. آگے اسباب عذاب بھی بیان ہو گئے کہ تم مستحق ہو عذاب کے اور اس قابل ہو کہ عذاب تم پر ہے. وما لهم الا يعذب الله, اور کیا وجہ ہے ان کے لیے کہ اب عذاب نہ دیا جائے انہیں. وهم يصدون عن المسجد الحرام, نمبر ایک کہ وہ رکتے ہیں اور روکتے ہیں مسجد حرام سے. وما كانوا اولیاء, اور نہیں ہے وہ اس کے مختار, وہ انہیں یہ ولایت حاصل نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں. ان اولیاء الا المتقین, اور حالانکہ اللہ کی مساجد کا انتظام انسلام کے تو حقدار کون ہے, وہ متقین ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن میں سے اکثر نہیں جانتے. اور نمبر دو, وما کان صلاتهم عند البيت, اور نہیں ہے ان کی نماز اللہ کے گھر کے پاس. الا مكاء وتصديا, مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. تو عذاب کے اسباب جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں. پہلا آگیا کہ لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے گھر سے, دوسرا یہ کہ ان کی نماز کیا ہو گئی ہے, سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون, اور چکھو عذاب بدلے اس کے جو تم انکار کرتے تھے. اور نمبر تین, ان الذین کفروا ينفقون اموالهم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے اپنے مال. لیصدوا عن سبیل اللہ, اس لیے کہ وہ روکے لوگوں کو اللہ کے راستے. فسینفقونها, اور فرمایا پس ان قریب وہ خرچ کریں گے. ثم تكون علیہم حسرۃ, اور ان کو پھر ہوگا وہ خرچ کیا ہوا مال باعث حسرت. ثم یغلبون, پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے, جیسے کہ پھر ہو گیا بدر کا معاملہ ہوا, احد کا معاملہ ہوا ابتدا میں, تو اس میں بھی وہ مغلوب رہے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اور جو لوگ کافر ہیں وہ جہنمی کی طرف جمع کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, اب بیان مختزی آ رہا ہے کہ سبب کیوں جمع کیے جائیں گے, تاکہ اللہ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض, اور تاکہ جو ناپاک ہے ان میں سے بعض کو بعض پر رکھ دے. فیلکمہ جمیعا, پھر ایک جگہ ڈھیر لگا دے ان سب کا. فیجعلہ فی جہنم, پھر ڈال دے اس ڈھیر کو جہنم, جس طرح کوڑا جمع کیا جاتا ہے, سارا کوڑا جمع کر کے ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر کیا جاتا ہے, پھر اسے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو وہی انداز ہے کہ اللہ ان کفار کو ایک دوسرے کے اوپر جمع کرے گا, پھر ان کا ڈھیر لگے گا, اور پھر انہیں جہنم واصل کر دیا جائے گا. اولئک هم الخاسرون, اور یہی لوگ خزانہ اٹھانے والے ہیں. بس جناب دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں پڑھی جا رہی ہیں سمجھی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة, اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجیے, ہمارے لیے نور بنا دیجیے, ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا, اللہ ہمیں یاد کرا دیجیے اس میں سے جو کچھ ہم بلا بیٹھے. وعلمنا منہ ما جہلنا, اور ہمیں سکھا دیجیے اس میں سے جو کچھ ہم نہیں جانتے. ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار, اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. وجعله لنا حجتا یا رب العالمین, اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجیے تمام جہانوں کے پروردگار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.